الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. چونکہ آج کی اس مجلس کا وقت بہت کم ہے، اس لیے جو عام مجلسی انداز ہے میں اس کو ایک طرف رکھتے ہوں، ذرا بے ترتیبی کے ساتھ جلدی جلدی بات اور پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں. قرآن کریم کی یہ دونوں آیتیں ایک ہی صفحے پہ آئی ہیں، سورہ بقرہ کی آیت 180 سے تقریباً آیت 186 تک، 180 to 186، وہ آیتیں ہیں جس میں رمضان کے مہینے کا اور روزوں کا تذکرہ کیا گیا، اور بہت مختصر طریقے سے لیکن بڑے بھرپور انداز روزوں کی تاریخ بھی آ گئی، اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں اس کا تذکرہ بھی آ گیا، روزے کیوں واجب کیے گئے اس کا تذکرہ بھی ہو گیا، روزوں کے مسائل بھی بیان کر دیے گئے. کیونکہ اس ماہ مبارک رمضان میں مجھے 8-9 مرتبہ آپ کو زحمت دینا پڑے گی، اور ان تقاریر میں روزے کے حوالے سے دو چیزیں بار بار سامنے آئیں گی، اس لیے آج کی مجلس میں دو ہی آیتیں تلاوت کی گئیں. ویسے آپ نے سنا کہ تقریباً 7 آیتیں، مگر دو آیتیں تلاوت کی گئیں. ایک آیت وہ ہے جو مقصد روزہ بتا رہی ہے کہ آخر یہ روزہ رکھوایا کیوں گیا. ہمیں بھوکا دیکھنے سے، ہمیں پیاسا دیکھنے سے، ہمیں زحمتوں میں دیکھنے سے، ہمیں پریشانیوں میں دیکھنے سے کیا خدا کو کوئی فائدہ ہو رہا، یا اس کا کوئی فائدہ پلٹ کے ہماری طرف آ رہا. لیکن آج اس آیت کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. ایک انداز قرآن کا یہ کہ روزے کی فلسفی، روزے کی لاجک، روزے کے بینیفٹس، روزے کا مقصد ہم کو بتایا جائے. اے ایمان لانے والوں، اللہ نے تم پہ یہ روزے اس طرح فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے بھی ہر ایک پہ فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں متقی بنایا جائے. بہت ہی مختصر انداز میں قرآن نے کہا کہ یہ ایک بیکار اور فضول عبادت نہیں، ایک مقصد. اور دیکھیں، جب مقصد بتایا گیا تو جیسے ہی رمضان ختم ہوگا آدمی کو چیک کرنا پڑے گا کہ مقصد پورا ہوا کہ پورا نہیں ہوا. اگر یہ کہا جاتا کہ نہیں، اس عبادت کا کوئی مقصد نہیں، خالی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بندوں میں سے کون ایسا ہے جو ہماری پیروی کر رہا، ہمارا حکم مان رہا. بعض اوقات اللہ کچھ ایسے احکامات بھی نازل کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، بس یہی ایک فائدہ کہ ہمارا جذبہ اطاعت چیک کرنا. تو اگر ایسا مسئلہ ہو تو ختم بات، جو حکم آیا ہم نے عمل کر دیا، آخر میں کچھ چیکنگ نہیں کرنا. جیسے حضرت ابراہیم کو حکم ملا کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھو. اور اگر کوئی ایسی عبادت واجب کی جائے جس کا مقصد بتایا جائے، تو جیسے ہی وہ عبادت مکمل کرو یہ چیکنگ ضروری ہے کہ مقصد پورا ہوا کہ نہیں. بھئی روزے تو اس لیے واجب کیے گئے تھے، یہ چیز حاصل ہوئی کہ حاصل نہیں ہوئی. انشاءاللہ زیادہ تفصیل کے ساتھ آج کے بعد جو مجالس یا تقاریر کرنے کا موقع ملے گا اس میں روزے کے اس پہلو کو بتایا جائے گا. لیکن روزے کا یہ والا پہلو کہ روزہ فقط اطاعت چیک کرنے کی عبادت نہیں، بلکہ روزہ ایک مقصد حاصل کرنے کی عبادت ہے، اس لیے رمضان کی آخری راتوں میں وہ مقصد دیکھنا پڑے گا. یہ ہمیں مقصد حاصل کیوں نہیں ہوتا، ون آف دا ریزن وہ ہے جو قرآن نے اسی صفحے میں آگے چل کے بتایا، اور وہ یہ ہے کہ لوگ صحیح روزہ ہی نہیں رکھتے. لوگ صحیح روزہ نہیں رکھتے ہیں اس لیے ان کو وہ فائدے حاصل نہیں ہوتے. اور صحیح روزہ تو اب کیونکہ فائدے حاصل کرنے کے لیے تو پورا مہینہ، لیکن روزے کو صحیح کرنا ابھی سے شروع کر دینا، اس لیے قرآن کریم کی دوسری آیت اسی صفحے کی تلاوت کی گئی تاکہ یہ اندازہ ہو. کیونکہ ہمارے ایک مینٹلٹی یہ بھی کہہ رہے ان باریکیوں میں کیا رکھا ہے کہ مسا اس طرح کیا جائے اور وضو اس طرح کیا جائے، اللہ نے یہ دیکھنے والا جس طرح چاہے کر لو. نہیں، باقاعدہ مسئلے، روزے کے مسئلے قرآن کے ان اوراق پر آئے جہاں روزے کا مقصد آ رہا. کلو بشرب، کہ دیکھو رمضان کے مہینے میں تمہیں کھانے اور پینے کی اجازت، کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب تک کہ آسمان پر وہ اجالا ظاہر نہ ہو جائے. وہ جو اندھیرا ہوتا ہے، وہ جب رات کے وقت آسمان پہ تاریکی ہوتی ہے، جب تک کہ اس میں سفید رنگ کی ایک لکیر نظر نہ آ جائے. اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بیان کرنے کا مقصد یہ کہ مسائل روزہ بھی قرآن نے بتایا. کہ یہاں سے پہلا مسئلہ شروع ہوا کہ امساک یا سحری کا آخری وقت کیا ہوتا، کہ من الخیط الابیض فی الخیط الاسود، آسمان پر اندھیرا ہے، جیسے ہی وہ روشنی کی پہلی کرن پھوٹے گی، جسے انگریزی میں ڈان کہتے ہیں، جیسے ہی اندھیرے ایک باریک سا دھاگا یا لکیر سے نظر آئے گی وہاں تک کھا سکتے ہو. اس کے بعد کھانا پینا نہ صرف یہ کہ حرام بلکہ وہ اتم الصیام الی اللیل, واجب ہے کہ اس روزے کو مکمل کرو رات کی تاریکی چھانے تک, خالی سورج ڈوبنے تک نہیں, جب تک کہ اندھیرا نہ چھا جائے. اب یہ قرآن روزے کو بیان کرنے کا دوسرا اسٹائل پیش کیا کہ جس طرح روزے کی ایک فلسفی ہے, ایک لاجک ہے, اس طرح روزے کے مسئلے بھی, اس فلسفی کو بھی حاصل کرنا, ان مسئلوں کو بھی سیکھنا. بلکہ جو میں نے ایک جملہ کہہ دیا, یہ دونوں آپس میں ملے اس طرح سے کہ اگر مسائل صوم کا روزوں کے مسائل کا خیال نہ رکھا گیا تو یہ بھی ون آف دا ریزن ہوتا ہے کہ آخر رمضان میں پتہ چلتا کہ سارا مہینہ روزے رکھے اور تقویٰ اسی طرح سے ہم سے دور رہا جس طرح رمضان سے پہلے دور تھا. اب وہ مسائل روزہ کیا ہیں, ان میں سے تین چار پانچ چھوٹی چھوٹی باتوں کا تذکرہ کرنا. ایک بات جو اس پڑھے لکھے مجمع کو سمجھانے کی ضرورت تو نہیں, لیکن بعض اوقات بچوں کی جانب سے سوال آ جاتا, وہ یہ کہ رمضان کی نیت کوئی ایسا اسلام میں سسٹم نہیں کہ پراپر طریقے سے آپ اپنے سامنے کوئی گھڑی رکھ کر یا کلاک رکھ کر چیک کریں کہ اتنے بج کر اتنے منٹ ہوں تو میں دل میں یہ نیت لاؤں کہ روزہ رکھتا ہوں ماہ رمضان کی چھٹی تاریخ کا واجب قربتاً الی اللہ. ایسا کوئی کنسپٹ اسلام میں نہیں. نیت ایک ارادے کا نام ہے کہ مجھے روزہ رکھنا. چنانچہ اگر آج کس وقت آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ پورا مہینہ انشاءاللہ رکھنا, تو پورے مہینے کی آپ کی نیت ہے, آپ روزانہ سحری کے وقت الگ سے کوئی خاص جملہ ذہن میں یا دماغ میں لانے یا دہرانے کی ضرورت نہیں. اور دوسری بات یہ کہ روزہ اس میں تاریخ کی نیت ضروری نہیں, یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ آج روزہ رکھیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دوسری رمضان ہے یا تیسری رمضان. اتنی نیت کافی ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنا آج جو بھی نیت. یہ میں نے اس لیے کہا کہ کچھ لوگ ابھی تک شش و پنج میں ہیں اور ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ تیس شعبان ہوئی تھی کہ پہلی رمضان ہو گئی تھی, آج پہلا روزہ ہے کہ دوسرا روزہ, لیکن تاریخوں کی وجہ سے روزوں میں کوئی فرق نہیں پڑے. اگر کوئی فرق پڑا بھی تو شب قدر کے اعمال میں پڑے گا کہ وہ بہرحال شب 19 ہونا چاہیے, وہاں تک بات طے ہو جائے گی. یہ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, تو ایک مرتبہ پھر یہ بات ذہن میں لے آئی کہ آپ رات کو سوتے ہیں کہ کل روزہ رکھنا ہے, آپ کی نیت ہو گئی, اور صبح سحری کے وقت اگر اٹھے اور آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے سحری کھائی, آپ کی نیت ہو گئی. الگ سے کوئی پراپر خاص ٹائم پہ نیت نہیں کرنا. اس کے بعد آگے بڑھیے روزے کے حوالے سے دو تین چھوٹے سے ایسے مسئلے جس کا تعلق عام مجمع سے نہیں لیکن جس سے ہے اس کے لیے بڑا اہم مسئلہ بن جاتا. روزہ ایک طرف اتنی سخت واجب عبادت کہ جس کی تشریح آپ نے پچھلے اتوار کو سنی کہ تین مرتبہ روزہ قضا کرنے والا اگر حاکم شرع کے ہتھے چڑھ گیا تو چوتھی مرتبہ قتل کر دیا جائے گا. یعنی اتنا سخت مسئلہ ہے روزے کا جو عام طور پہ لوگوں نے سنا نہیں ہوتا. مگر دوسری جانب اتنی ہی سختی کے ساتھ روزے میں تاکید کہ اگر روزہ رکھنے سے تمہاری یا کسی اور مومن کی جان کو نقصان پہنچ رہا تو روزہ حرام. تین لفظ آتے ہیں رمضان کے روزوں کے حوالے سے. پہلا لفظ آتا ہے رمضان کا روزہ واجب ہے ہر اس شخص پر جو بالغ ہو, عاقل ہو, صحت مند ہو, سفر میں نہ ہو, عورت ہے تو مہانہ نجاست سے پاک. اور اتنا سخت واجب ہے کہ اگر حاکم شرع کے ہاتھ میں آ جائے تو واجب القتل, اس کے ہاتھ میں نہ آئے بشیر ہے تب بھی نماز قضا کی اور جب کبھی ہوش آیا تو جتنی نماز قضا کی اتنی ہی نمازیں پڑھنا. روزے قضا کیے تو یہ نہیں ہے کہ جتنے روزے قضا کیے اتنے رکھ لو, ہر روزے کی ایک پینلٹی بھی ہے جو 60 غریبوں کو کھانا کھلانا یا 60 روزے ایکسٹرا رکھنا. لیکن دوسرا مسئلہ آتا کہ جس کی جان کو روزے سے نقصان پہنچے اس کے لیے روزہ حرام. اور تیسرا مسئلہ آتا کہ بعض مریضوں کے لیے روزہ ساقط. یہ تین الگ الگ مرحلے, واجب والا تو سنا آپ نے حرام, ہر وہ آدمی کے روزہ رکھنے سے یقین ہو جائے کہ مجھے نقصان پہنچے گا یا کسی مومن کو نقصان پہنچے گا اس کے لیے روزہ حرام. چنانچہ مریض اس میں آ گئے, مرض ایسا ہے کہ روزہ رکھنے سے آدمی کو نقصان پہنچ سکتا, تو آپشن ہمیں نہیں دیا گیا کہ اچھا آپ تمہاری مرضی ہے روزہ رکھ لو تو ثواب ملے گا, نہیں رکھو تو پوچھا نہیں جائے گا. ایسا نہیں, نقصان پہنچے گا تو روزہ رکھنا حرام. اور اگر دائم المریض یعنی ایسا مریض ہے جس کا مرض سارا سال چلتا تو اس کے لیے پھر یہ واجب کہ رمضان کے روزے نہ رکھے اور اس کے ہر روزے کے بدلے 750 گرام یعنی 3/4 کلو کھانے پینے کی چیز غریب کو دے. اس میں ہمارے یہاں دو ٹیکنیکل مسٹیکس ہو جاتی ہیں, اس کو ذہن میں رکھیے گا. ماشاءاللہ میلبرن کی جماعت ایک نوجوان جماعت ہے, اس اعتبار سے بھی کہ خود اس جماعت کو بنے میں زیادہ عرصہ نہیں ہوا, اور اس لیے بھی کہ اس کے اندر 99% ممبرز وہ ہیں کہ جو سب نوجوان, اس لیے یہ مسائل کی فی الحال ضرورت نہیں. اشارہ اس لیے کیے دیتا ہوں کہ بہرحال آپ میں سے اکثر وہ جنہیں پروردگار نے وہ نعمت اور رحمت عطا کی ہے کہ ابھی ان کے والدین حیات یہاں ہوں کہ وطن میں ہوں, تو یہ مسئلہ گھروں میں پیش آتا. دو ٹیکنیکل مسٹیکس ہوتی ہیں. پہلا مسئلہ یہ کہ جب بیمار آدمی پہ روزے ساقط بلکہ حرام تو اس کو ہر روزے کے بدلے میں کھانے پینے کی چیز دینا, پورے رمضان مل ملا کے تقریباً یہ 22.5 کلو کھانے پینے کی چیز بنتی ہے 30 دن, مگر یہ واجب ہوتا ہے 1 سال کے بعد. فرق کیجئے کہ ہم اس رمضان میں بیمار, تو یہ رمضان کے روزے ہم پہ ساقط ہیں اور اس کا فدیہ, اس کو فدیہ کہتے ہیں, وہ ہم پر واجب ہوگا نیکسٹ رمضان. ہمارے ہاں تو اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نیکی کمانے کے شوق میں جلدی کی وجہ سے ابھی رمضان شروع ہوا انہوں نے پہلے سے ہی پورے مہینے کا فدیہ دے دیا, جبکہ اصل واجب تو ہے رمضان ختم ہونے کے بعد بھی نہیں, اگلے رمضان کا چاند لگنے کے بعد. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو تو یہ نہیں ہے کہ روزے ساقط ہو گئے اور کھانے پینے کی چیز دے دی, ابھی روزے معاف ہیں لیکن سال کے 11 مہینے انتظار کرو, ہو سکتا ہے سردی میں, ہو سکتا ہے جب دن کا ڈیوریشن کم ہو جائے روزوں کی طاقت آ جائے. اگر پورا سال طاقت نہ رہی تو نیکسٹ رمضان میں جا کر پچھلے رمضان کے روزوں کا فدیہ دینا. لیکن خیر اگر کوئی آدمی رمضان ختم ہونے کے فوراً بھی دے دے تب بھی چل جائے, لیکن رمضان کی پہلی ہی تاریخ کو دے دینا یہ مناسب نہیں. دوسری اور اس سے بڑی ٹیکنیکل مسٹیک کیا ہے کہ جہاں اسلام کہتا ہے غریب کو کھانا کھلاؤ, وہاں پر واجب ہے کہ غریب کے ہاتھ میں کھانا ہی پہنچایا جائے, پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا. آپ کے ہاتھ سے لے کر غریب کے ہاتھ تک جتنے لوگ بیچ میں آئے پیسے چل سکتے ہیں, آخر میں غریب کے ہاتھ میں کھانا ہی پہنچنا چاہیے. کیش دینے سے وہ ایک چیریٹی بن جائے گی, روزوں کا فدیہ اپنی جگہ باقی رہے گا. پہلا تو مسئلہ ہوا بیمار, دوسرا مسئلہ ہوا عورتوں کی دو قسمیں, پیگنٹ عورتیں اور جو اپنے بچوں کو فیڈ کر رہی ہیں. اگر روزہ رکھنے سے ان کو نقصان پہنچ سکتا, دو جملے, اگر یقین ہے کہ نقصان پہنچے گا چاہے خود کو چاہے بچے کو تو روزہ حرام, اور اگر چانسز ہیں نقصان کے یقین نہیں تو روزہ ساقط, یعنی آپشن ہے چاہے روزہ رکھو چاہے نہ رکھو. اور اگر ایک عورت پریٹی شیور جسے انگریزی میں کہتے ہیں کافی اسے اطمینان ہے کہ نہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, تو اس کے لیے پیگنینسی کے درمیان بھی اور بریسٹ فیڈنگ کے درمیان بھی روزے اسی طرح سے واجب جس طرح سے ایک عام اور نارمل آدمی پر جو پیگنٹ نہیں ہوتا روزے واجب ہوتے ہیں. تو یہ تو وہ لوگ کہ جن پر روزہ حرام. اب روزہ جن پر ساقط ہے, یعنی ساقط کا مطلب ان کی مرضی, رکھ بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں. اس میں ایک تو یہ پیگنٹ عورت آ گئی کہ جسے یقین نہیں ہے نقصان کا لیکن خاصے چانسز, تو کہا گیا کہ تمہاری مرضی. اس میں وہ بیمار آدمی آ گئے کہ جو مریض ہے یقین نہیں ہے کہ مجھے نقصان پہنچے گا لیکن چانسز, ایسے آدمی کے لیے بھی آ گئے. اسی طرح ہر وہ آدمی جس کا جاب یا پروفیشن ایسا کہ اس میں روزے رکھنا بہت مشکل ہو رہا, خاصی تکلیف برداشت کرنا پڑتی, تو اس کے لیے تو پہلا واجب ہے کہ اپنا جاب چینج کرے یا کم از کم رمضان کی چھٹی لے لے, اور اگر یہ پاسبل نہ ہو تو پھر اس سے کہا گیا کہ اب تمہاری مرضی, چاہے اتنی شدید تکلیف, بیماری نہیں بلکہ جاب ایسا ہے جیسے میرے بھائی مثلا انجن روم میں کام کرتے ہیں پانی کے جہاز میں, تو اب وہ جاب ایسا اتنی زیادہ گرمی ہوتی تو کہا پہلے تو واجب ہے کہ چھٹی لے لو یا جاب بدلو, اور اگر وہاں پہ مجبوری ہے کہ جانا بھی ضروری ہے کوئی اور جاب بھی نہیں تب بھی تمہاری مرضی ہے, چاہے یہ تکلیف برداشت کر کے روزہ رکھ بھی لو تب بھی اللہ قبول کرے گا, اور چاہے روزہ چھوڑ دو بعد میں قضا کرو. دیکھیے اگر ایسا بیمار آدمی ہے کہ یقین ہے نقصان پہنچے گا اس میں یہ نہیں چلے گا, اگر وہ کہے میں تیار بھی ہوں نقصان اٹھانے کے لیے تب بھی روزہ حرام ہو جاتا. اچھا یہ تو ہوا روزے کا مسئلہ. بیمار کے حوالے سے ایک بات اور سامنے آ رہی, روزے کی حالت میں چاہے بیمار آدمی ہو چاہے نارمل آدمی ہو, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کی میڈیکل سائنس کی ترقی کے بعد کیا یہ اجازت ہے کہ روزے کے عالم میں انجیکشن لگائے جائیں؟ پہلے تو آدمی مریض تھا یا بیمار تھا, اس کو دوا کھلانا ہے اور دوا منہ کے ذریعے ہی کھلائی جاتی, لیکن اب تو ایک الٹرنیٹ موجود, اور یہ نارمل آدمی کا مسئلہ بھی ہے. مسئلہ یہ بنا کہ کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے کی اجازت؟ تو اس کا جواب یہ کہ آغا خوئی اور آغا سیستانی فرماتے ہیں ہر قسم کے انجیکشن لگائے جا سکتے ہیں, روزے کا انجیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, ضرورت ہو ضرورت نہ ہو, طاقت کے انجیکشن, کمزوری دور کرنے کے انجیکشن, انسولین لینے کے انجیکشن, کھانے کے ریپلیسمنٹ والے انجیکشن, سب کی اجازت. لیکن امام خمینی اور آغا خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ طاقت اور جو کھانے کے بدلے والے انجیکشن احتیاط واجب ہے وہ نہ لگوائے جائے, وہ بھی کلیئر کٹ فتویٰ نہ دیا احتیاط واجب. ہاں باقی انجیکشن تو وہ بھی اجازت دیتے ہیں جو دوا کے بدلے لگتے ہیں, اور اگر آدمی اچانک بے ہوش ہو گیا یا طبیعت بگڑ گئی اس میں جو لگائے جاتے ہیں وہ بالکل اجازت. اجازت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا روزہ بھی صحیح اسی روزے کو کنٹینیو کرے. چنانچہ اگر ایک ایسا بیمار آدمی کہ بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا لیکن انجیکشن لگا کے کام چلا سکتا تو اجازت. اور اسی میں جو یہاں ایک بڑا پاپولر طریقہ علاج ہے پاکستان میں بھی, اکوپنکچر کی سوئیاں, اس کی بھی روزے میں اجازت, کوئی حرج نہیں. روزے کے عالم اسی مسئلے کو ذرا آگے بڑھائیں, جو لوگ استھما کے مریض ہوتے ہیں تو پاکستان میں اور یورپ اور امریکہ میں تو بہت دیکھا, یہاں بھی ہوگا, ایک اسٹیج آتا ہے کہ خاص اسپرے ان کو دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم تمہیں یہ اسپرے اپنے گلے میں کرنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اسپرے کی اجازت ہے کہ نہیں. جواب, مشتہد کہتا ہے اس مسئلے کا مجھ سے اتنا تعلق نہیں, میں آپ کے سامنے ایک اصول رکھ دیتا ہوں, فارمولا چیک آپ خود کر لیں, اگر اس اسپرے میں سے خالی گیسز نکلتی تو کوئی حرج نہیں ہے, روزے کے عالم میں بھی آدمی اس کو یوز کر سکتا. لیکن اگر اس سے کوئی پاؤڈر ٹائپ کی چیز نکلتی, ایک سالڈ قسم کی چیز, ایک پاؤڈر, وہ نکل کے حلق تک جاتا تو روزے کے عالم میں اس کو ایوائڈ کرنا. لیکن اگر اس کے بغیر انتہائی شدید تکلیف ہو تو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگر قابل برداشت تکلیف تو استعمال نہیں کر سکتے. اور اگر اس کے اندر خالی گیسز ہیں, کسی قسم کا کوئی پاؤڈر واڈر نہیں, تو چاہے تکلیف ہو چاہے تکلیف نہ ہو, ایسے ہی ٹیسٹنگ کے لیے ویسے ہی چاہے انسان, پھر بھی اس کی اجازت. روزے کے عالم تھوک, کیونکہ بدن انسانی کا حصہ ہے اس لیے جب تک منہ میں رہتا ہے اس کو پینے کی اجازت. ہاں جب یہ منہ سے نکل جاتا ہے تو اب انسانی جسم کا حصہ نہیں رہتا, ایک گھناؤنی چیز بن جاتا, چنانچہ اس کے بعد اس کو پینے کی اجازت نہیں. اس سے ٹوتھ پیسٹ اور مسواک کا مسئلہ حل ہوتا کہ جس وقت آپ ٹوتھ برش کو اپنے منہ میں لے گئے اس وقت بالکل اس کی اجازت ہے, پھر آپ اس کو باہر نکالتے ہیں اس پہ تھوک لگا ہوا ہے اس کی بھی اجازت. لیکن کوشش یہ کرنا ہے کہ کوشش کیا واجب ہے کہ اس کو حلق سے نیچے نہ اترنے دیں. سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا روزے کے عالم میں مسواک کرنا یا پیسٹ کرنے کی اجازت؟ جواب ہے کہ جی ہاں اجازت, بس شرط یہ ہے کہ جو اس کا میٹر یا مادہ یا مواد ہے وہ حلق سے نیچے نہ اترے. البتہ آج کل نارملی جتنے بھی پیسٹ آتے ہیں سب میں خوشبو وغیرہ ڈالی جاتی ہیں, اس لیے اس کا ذائقہ ایک مزہ سا منہ میں پہنچے گا, اس میں کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. خود پیسٹ جو ہے وہ پیسٹ کی شکل میں نظر آئی ہے, پیسٹ سے حلق سے نیچے جانا اتارنا حرام. بلغم, آج کل تو خیر گرمیوں کے روزے ہیں لیکن سردیوں میں بڑا پرابلم, روزے کے عالم میں بلغم بھی انسان نگل سکتا ہے, کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں. ڈکار, انسان اگر روزے کے عالم میں ڈکار لے اور کھانے پینے کی کوئی چیز اس کی حلق تک آ جائے تو واجب ہے اس کو روک کر تھوک دے. اگر اس نے اس کو لائٹ لیا اور ڈکار میں جو چیز منہ تک آ گئی اس کو دوبارہ نکل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, رمضان کے بعد قضا بھی کرنا ہے اور 60 غریبوں والا کفارہ بھی دینا. لیکن اگر ڈکار کے عالم کوئی چیز حلق تک آئی اور اس سے پہلے کہ ہم سمجھیں کہ ہوا کیا, اس سے پہلے کہ روکیں یا مسئلہ یاد کریں اور بے اختیار دوبارہ گلے میں واپس چلی گئی تو کوئی حرج نہیں. روزے کے عالم میں خوشبو لگانا, کچھ مسئلے یہاں کے لوگ پوچھتے ہی نہیں, تو یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ پتا, اور اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ذہن میں خیال بھی نہ گیا ہو کہ یہ بھی کوئی مسئلہ. ہندوستان اور پاکستان میں روزے کے عالم میں خوشبو, لپسٹک, میک اپ وغیرہ کا سوال بہت ہوتا ہے. تو میک اپ کو تو چھوڑیے, وہ تو یہاں کی عورتیں خود ہی فیصلہ کر چکی ہیں, لیکن خوشبو کا مسئلہ, کیونکہ شریعت میں کچھ خوشبو کی بات بھی کی گئی تو اصل بات یہ کی گئی ہے کہ روزے کے عالم میں خوشبو سونگھنا مکروہ, حرام تو وہ بھی نہیں ہے, روزہ تو اس سے بھی غلط نہیں, خالی مکروہ. وہ بھی ہر خوشبو نہیں, بلکہ وہ خوشبو کے جو پھول یا گھاس یا پلانٹ میں مکروہ, لیکن خوشبو لگانا وہ تو مکروہ بھی نہیں ہے اور بالکل اس کی اجازت. روزے کے عالم غسل کرنا یعنی نہانا, چاہے عام طریقے سے ہو اور چاہے واجب والا غسل ہو, اجازت تو ہے. لیکن آقا سیستانی کے علاوہ سارے مہاراج یہ کہتے ہیں کہ پول کے اندر سوئمنگ پول میں اس طرح غسل نہیں کر سکتے کہ سارا سر اس میں ڈوب جائے. لیکن آقا سیستانی وہ مرجع جنہوں نے اس مشہور فتوے سے اختلاف کیا اور کہا کہ روزہ سر کے ڈبونے سے نہیں ٹوٹتا. بہت سارے تفصیلات میں بتانا بھی نہیں چاہتا ہوں. روزے کے عالم انسانی بدن کے منہ کے علاوہ باقی جو تین کیویٹیز ہیں, بلکہ یہ انسانی چہرے پر, ناک, کان اور آنکھ, اس میں ہر قسم کی دوا ڈالنا یا ڈراپس ڈالنے کی اجازت ہے. چاہے وہی کیوں نہ ہو کہ جن کا ذائقہ جن کا مزہ اور جن کا ٹیسٹ حلق تک پہنچے گا. تو ناک کان اور خود منہ کا جو مسئلہ سنا کہ ناک کان اور آنکھ بلکہ خود منہ اس میں بھی وہ چیز آپ پہنچا سکتے ہیں جو خالی ایک ٹیسٹ پیدا کرے لیکن حلق سے نیچے نہ اترے. بہت سے لوگ روزے کے عالم میں چونکہ ناک میں یا کان میں دوا ڈالتے ہوئے گھبراتے ہیں, یہ مسئلہ تو کراہیت والا مسئلہ بھی نہیں. اور ابھی مسئلے بہت ہیں لیکن بات کو بالکل اختتام پہ لاتے ہوں, اور روزے کے عالم میں سفر کا مسئلہ, اگر آدمی کو روزے میں اچانک کبھی ٹریولنگ کرنا پڑ جائے. اچھا پہلے بات تو یہ واضح ہو جائے کہ آغا خمینی کا ایک فتویٰ تھا کہ بڑے بڑے شہر جیسے میلبرن ایک صبر سے دوسرے صبر میں جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا, لیکن اب آغا خامنائی نے یہ فتویٰ نہیں دیا, ان کا وہی فتویٰ ہے جو آغا خوی اور آغا سیستانی کا ہے. اس لیے سب کا ایک مسئلہ بنا کہ سٹی چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, ایک صبر سے دوسرے صبر میں ہی چاہے فاصلہ کیوں نہ ہو جائے, روزہ آپ کا صحیح رہے گا. لیکن اگر آپ شہر سے باہر جائیں گے اور آپ کو 22.5 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر طے کرنا, تو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے سفر اگر آپ کو واپس بھی آنا ہے. اور اگر ایک ہی ڈائریکشن میں جانا ہے تو 45 کلومیٹر یعنی دونوں ملا کے 45 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر, اس کے بعد روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس میں تین چھوٹی سی باتیں ہیں اور اسی میں مصائب کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس کے لیے جس آدمی کو بہت زیادہ ٹریولنگ نہ کرتی کرنا پڑتی ہے, نارمل آدمی جسے بہت زیادہ ٹریولنگ کرنا پڑتی, اس کے لیے تو پھر سفر کے اندر بھی روزہ اسی طرح رکھنا ہے جیسے ہم لوگ اپنے سٹی میں رکھتے ہیں. نمبر دو, یہ مسئلے میں خیال رکھنا کہ اگر ظہر کا وقت آنے سے پہلے اپنے سٹی سے نکلے تو روزہ ٹوٹتا, اگر ظہر کا ٹائم آنے کے بعد جیسے آج 1:09 پہ ٹائم تھا اس کے بعد اگر آپ سٹی سے نکلیں تو کم از کم یہ والا روزہ کمپلیٹ کرنا. ہاں پھر بعد کے روزے اگر آپ سفر میں ہیں تو وہ چھوٹ جائیں گے. جیسے فرض کیجئے کہ کوئی آدمی فلائی کر رہا ہے اور اس کی فلائٹ 3 بجے تو سفر پہ جا رہا ہے لمبے چوڑے, پہلا روزہ اسے مکمل کرنا ہوگا, جو آدھا اپنے شہر میں کر چکا تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اور تیسرا اور آخری مسئلہ یہ کہ نو ڈاؤٹ شریعت اور مسافر پہ روزے ساقط بلکہ حرام, ساقط نہیں حرام, لیکن پھر یہ اجازت ہے کہ آدمی رمضان کے مہینے میں سفر کر سکتا, ضروری سفر ہو تو بالکل اجازت, لیکن اگر غیر ضروری سفر خالی گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں, ایون روزہ کسی دن بڑا سخت لگ رہا ہے روزے سے بچنے جا رہے ہیں, یا اس دن کوئی اہم کام ہے کوئی انٹرویو ہے کوئی امتحان دینا تو ڈر لگ رہا ہے کہ روزے کے اندر 2+2=3 ہے یا 5 نہ کر دوں یا جو انٹرویو لے رہا ہے اس کا منہ نہ نوچ لوں, تو اب آپ فقط اپنے انٹرویو یا امتحان کو ٹھیک کرنے کے لیے سفر کریں اجازت, یعنی زہر سے پہلے پہلے سفر کیجئے, جائیے روزہ توڑیے چاہے پھر واپس آ جائیں. تو رمضان کے مہینے میں ہر قسم کے سفر کی اجازت, البتہ یہ ضروری یہ اپنی جگہ ہے کہ غیر ضروری سفر مکروہ نہ کریں تو بہتر ہے لیکن کوئی حرج نہیں. لیکن یہ سارے مسئلے جو سفر کے حوالے سے ہیں بہت کم لوگوں کو پیش آتے ہیں, اور جب پیش آتے ہیں تو عین وقت میں مسئلے کا جواب نہیں ملتا. بس ایک بات کو ذہن میں اور رکھیے گا کہ یہ تو میں نے ایک عام مسئلہ بتایا سفر کا, ورنہ نارمل جن لوگوں کے جینز میں روزے پہنچ جاتے ہیں اپنے گھر کے ماحول اور والدین کی وجہ سے, ان کو جہاں شریعت اجازت بھی دے رہی ہے روزہ چھوڑنے کو, وہ آسانی سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. یہی مسئلہ آج کل سب سے مشکل ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں, طاقت ہے ہمارے بدن میں, سفر ہمارا بڑا آرام دہ ہے, ہم کیوں نہ روزہ رکھیں, ہم رکھیں گے. یہ روزے کی محبت, بعض اوقات کسی چیز کی محبت بھی آدمی کو گناہ پہ لے جاتی ہے اگرچہ ان کا آرگومنٹ غلط, لیکن اس آرگومنٹ کے پیچھے جو ان کی اسپرٹ کا جذبہ ہے وہ بالکل انڈرسٹوڈ ہے, سمجھ میں آ رہا کہ واقعا جسے اس عبادت کا مزہ آ گیا اسے پتا ہے کہ یہ عبادت کتنی اہم. اور خالی اس عبادت کی بات نہیں, جس عبادت میں آدمی کا ذوق و شوق بڑھ گیا اگر اسے چھوڑنا بھی پڑے, ایسے حالات ہوں کہ شریعت کہے کہ تمہیں چھوڑنا, ایسے حالات ہوں کہ اللہ کہے تمہیں چھوڑنا, وہ اللہ کی وجہ سے چھوڑ تو دے گا لیکن اس کے دل پہ کیا قیامت گزرے گی. یہ رمضان میں سفر کے عالم میں میں نے لوگوں کو دیکھا مگر یہ کوئی مثال نہیں. رمضان میں سب سے زیادہ جو دعا آپ کی زبان پہ اسلام جاری کروائے گا, شاید خدا آپ آسانی سے تیار نہ ہو اسلام, وہ کہے گا حج کی دعا, حج کی دعا. حج کا ہمیں اور آپ کو کیا شوق, اللہ شوق پیدا کرنا چاہتا, پورے 30 دن حج کی دعائیں, شب قدر کی 3 راتوں میں حج کی دعائیں, حج کی دعا, حج کی دعا. لیکن واقعاً اگر حج کا شوق کسی سے پوچھئے تو جا کے حسین مظلوم سے پوچھئے. ساری زندگی حج کرنے والا, ساری زندگی پیدل حج کرنے والا, اور پتا چلا کہ ایک ایسا حج اس کی زندگی میں آ گیا کہ آٹھ ذی الحج کی تاریخ آ گئی, نائنتھ سے حج شروع ہوتا, ساری دنیا ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے مکے میں آ رہی ہے. ایک عجیب ایٹموسفیئر مکے کا ہوتا ہے جب حاجی آتے ہیں, اور پتا چلا کہ ساری زندگی حج کرنے والا انسان صرف ایک دن کا فاصلہ بچا اور اسے حج چھوڑنا پڑ رہا ہے. لیکن کیا کیا جائے, حسین اپنی خوشی کہیں نہیں چلاتے تھے, وہی کرتے تھے جو خدا چاہتا تھا. حسین کو پتا ہے کہ اس وقت خدا مجھ سے یہ نہیں چاہتا کہ میں حج کروں, یہ چاہتا ہے کہ احترام حج کو بچانے کے لیے مکہ کو چھوڑ کے جاؤں. مکہ ایک پیالہ نما شہر ہے, خانہ کعبہ بیچ میں ہے, چاروں طرف پہاڑیاں ہیں, راستے پہاڑیوں میں جاتے ہیں. تو مقاتل کی کتابوں میں لکھا ہے اتنا شوق تھا حسین کو خانہ کعبہ کا کہ جب حسین کا گھوڑا آگے بڑھ رہا تھا حسین پیچھے دیکھ رہے تھے. جب تک خانہ کعبہ کی جھلک نظر آتی رہی میرے آقا اور مولا نے آگے کی طرف نہ دیکھا. کس دل سے حسین نے مکے کو الوداع کہی, اور یہی کچھ زینب کے دل پہ قیامت گزری ہوگی کہ جب وہ وقت آ گیا کہ کربلا کے میدان میں بھیا کا لاشا چھوڑ کے جانا پڑ رہا, ہائے زینب اپنے بھائی سے کس طرح جدا ہو. لیکن نہیں, وہاں بھی شرعی ذمہ داری. ایک مرتبہ قافلہ چلا, زینب کی نگاہ اپنے بھتیجے سجاد پہ پڑی, دیکھا سجاد کا سارا بدن تاپ رہا ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں, چہرے کا رنگ سفید ہے. زینب گھبرا گئی, خدا خیر کرے میرا سجاد بچ جائے, یہ کیا ہوا؟ دیکھا سجاد کی نگاہ بابا کے لاشے پہ پڑی ہے. باپ ہر ایک کا مرتا ہے, آج بھی ایک برادر محترم کے والد کے اصال ثواب کی مجلس ہے, مگر ایسی یتیمی کس بیٹے پر آتی ہے کہ قدرت رکھنے والا بیٹا بابا کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھتا ہے اور غسل و کفن بھی نہیں دے سکتا. یہ سجاد کا کتنا بڑا امتحان ہے, حکم خدا سے مجبور ہے. مگر زینب, سجاد کو بچانا زینب کی ذمہ داری ہے. زینب کے دل میں ڈر پیدا ہوا, اگر سجاد یہ لاشا دیکھتا رہا کہیں غم کی وجہ سے مر نہ جائے. سجاد کی توجہ ہٹائی, مگر کیسے ہٹائی, چلتے اونٹ سے زینب نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا دیا. اور آخری جملہ سنیں, منقول ہے بعض زیارتوں میں, ہمارا سلام اس زینب پر جس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے تھے, ان حالت میں جو زمین کربلا پہ گری ہوگی تو علی کی بیٹی اور حسین کی بہن پہ کیا قیامت گزری ہوگی. جیسا کہ آپ نے دوران مجلس سماعت فرمایا, آج ایک ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے, تو التماس ہے مرحوم فیاض عبد الحسین ماؤ جی, مرحومہ نثار فاطمہ بنت محمد کاظم جو سلطان رضوی صاحب کی والدہ ہیں اور یکم رمضان ہی کو ان کا انتقال ہوا, یہ دو مرحومین حاضرین مجلس مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین, کل اموات مومنین اور مومنات کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, تین مرتبہ سورہ قل ہو. پروردگارہ مرحوم فیاض عبد الحسین ماؤ جی اور مرحومہ نثار فاطمہ سمیت ہمارے تمام مرحومین کو اعلی علیین میں بلند درجات عطا فرما. خداوندہ اس ماہ رمضان کے برکتوں سے ہماری تمام حاجت قبول فرما. خداوندہ ہمیں اور تمام دنیا کے صاحبان ایمان کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. اسی رمضان میں ہمیں سب سے بڑی خوشخبری یہ عطا فرما کہ اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تاج